دم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه، ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ درود بھیجے محمد والے۔ عزیزان محترم، کچھ مؤمنین کے سال ثواب کی مجلس، خدا بند عالم سے درخواست ہے کہ خدا بند عالم ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عنایت فرمائے، ان مرحومین کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، ان کو ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ سمل کے درود پڑھیے محمد والے۔ عزیزوں، سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 12 کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں خداوند عالم نے ہم سب کے لیے ارشاد فرمایا، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ۔ بے شک اسی خداوند عالم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ستارے اسی کے امر کے تحت اپنی گردش پر رواں ہیں، والنجوم مسخرات بأمر ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک ان تمام چیزوں کے اندر جو بیان کی گئی ہیں نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں۔ عزیزوں، خداوند عالم نے اس کائنات میں جگہ جگہ اپنی حکمت، اپنی مصلحت، اپنے علم، اپنی تدبیر کو ہمارے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بکھیرا ہوا ہے۔ وہ خداوند عالم جو بے نیاز ہے، وہ خداوند عالم جس نے اس کائنات کو علم اور حکمت کے تحت خلق کیا، خلق کرنے کے بعد انسان کو اس کائنات کی بنیاد قرار دیا۔ خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اس کائنات کی تمام تر اشیاء کو انسان کے سامنے خدا نے کہا، وسخر لکم السماوات ما فی السماوات وما فی الارض۔ انسان تو اپنی عظمت کو پہچان، جو کچھ کائنات میں خلق کیا وہ تیری خاطر خلق کیا، جو کچھ ہے وہ انسان کی خاطر۔ اب انسان کی خاطر سے مراد یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کے اس کائنات کا شاہکار ہے، یعنی خلقت کا شاہکار ہے، شاہکار خلقت خداوند عالم انسان ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اس وسیع اور اس کائنات کو بنانے کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ تحمیدی کلمات سے مزین نہیں کیا، مخاطب نہیں کیا. واحد جگہ جہاں خداوند عالم نے آ کر اپنی تعریف کی، تمجید کی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان کی خلقت کی بات آئی کہ ہم نے انسان کو خلق کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورۃ تین کے اندر ہم نے انسان کو خلق کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے. بس ذات ہے بہترین خلق کرنے والی اور اس کی بہترین مخلوق ہمیں اور خداوند عالم نے یہ شرف مجھے اور آپ کو عطا کیا. اسی عنوان سے بس ہمارا تھوڑا سا آج کا بیان جتنا ہمارے تمام وقت میں گنجائش ہے، اس انسان کو جس کو خداوند عالم نے اشرف المخلوقات قرار دیا، اس انسان کو امتیاز جو ملا یہ امتیاز اس کی عقل کی بنیاد پر ملا. اسی لیے کہا گیا جتنی جس کی عقل ہوگی اتنی ہی اس کی حیات. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الروح حیات البدن، جو تمہارا بدن ہے اس کو چلنے پھرنے کے لیے طاقت چاہیے، تمہارے اس بدن کے کاموں کو انجام دینے کے لیے طاقت. وہ طاقت کیا ہے؟ اور روح حیات البدن، تمہارے اس بدن کی جو حیات ہے، زندگی ہے، اس کا تعلق روح سے، وہ روح ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا والعقل حیات الروح، اور اس روح کی جو طاقت ہے وہ عقل. ہمارے اور آپ کے بدن کی طاقت روح کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اس روح کی طاقت عقل کے ساتھ وابستہ ہے. انڈائریکٹلی اس کو سمجھ لیں کہ جتنا ہماری عقل ہوگی اتنی ہی ہماری حیات. اس کو بھی دوسری جگہ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی قیمت کا تعین، اپنے الفاظ میں کچھ الفاظ بیان کرتے ہوئے بیان کروں امام علی اس قول کہ انسان کی قیمت کا تعین اس کی مال و منال، عہدہ، مرتبہ، منصب، مکان، ان چیزوں سے نہیں ہوتا. امام علی علیہ السلام کے مطابق انسان کے مرتبے اور عہدے کا، انسان کی قیمت کا تعین عقل سے. جتنا جس انسان کی عقل کامل ہوتی جائے گی اتنا اس کی زندگی میں نکھار آتا چلا جائے گا. درود پڑی محمد. بس ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ کل زندگی ملی ہی اس لیے کہ ہم اور آپ خداوند عالم کی عطا کردہ عقل کو اپنی زندگی میں استعمال کریں، اس عقل کے ذریعے سے اپنی زندگی کا راستہ طے کریں اور اس پانی زندگی سے لا پانی زندگی کے لیے توشہ اپنے لیے مہیا کر سکتے. ہماری کل زندگی یہی ہے عزیز، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. اس زندگی کے اندر اب جو کچھ بھی میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ اپنی عقل کے ساتھ کرنا ہے. عقل بعض اوقات پردوں میں چلی جاتی ہے، عقل بعض اوقات حجاب میں چلی جاتی ہے، عقل بعض اوقات مغلوب ہو جاتی ہے. وسیع بحث ہے جو عقل کے دامن کے اندر وسیع چیپٹر کے اندر موجود ہے. دائرہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں اس کی تفصیل میں جا سکوں، کلیات آپ کے بیان کروں گا انشاءاللہ تاکہ اسی سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کچھ سیکھنے کا سبب بیان ہو سکے. درود پڑھی محمد. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علی علیہ السلام کا ایک قول لے کر آؤں گا. ہماری اور آپ کی عقل کی میزان، معیار، پیرامیٹرز کچھ اور ہیں، ہم اور آپ اپنی کسی اور شعبے پر ہیں. امام علی علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا یا علی مل عقل یا مل عقل، عقل کیا؟ توجہ کیجئے گا، جو انسان عقل ہے، جو عقل کامل ہے وہ عقل کا معیار ہے. ایک معیار میں اور آپ بیان کر سکتے ہیں، ایک معیار وہ ہے جو عقل کامل، جس کو خداوند عالم نے عقل کامل قرار دیا. آئمہ علیہم السلام اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان، یہ ہمارا مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. امام من جمیل جہات امام ہوتا ہے، ہر اسپیکٹ سے امام ہوتا ہے. امام کسی بھی زمانے میں موجود ہو، کوئی بھی شخص کسی بھی انسانی جہت میں امام سے آگے نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا مسلمہ. چونکہ امام کہتے ہی اعتبار سے شجاعت ہو، ثقافت ہو، رافت ہو، محبت ہو، شفقت ہو، جتنے بھی انسانی زندگی کے مظاہر ہیں، جتنے بھی انسانی زندگی کے لوازمات ہیں، ان میں امام جب جہت امام ہر اعتبار سے. نہ علم میں کوئی امام سے آگے جا سکتا ہے، نہ عقل میں. امام عقل یعنی امام علی علیہ السلام کا پیرامیٹر بیان کر رہے ہیں. میرے اور آپ کا عقل کا معیار کچھ اور ہے، امام علی نے کچھ اور دی. امام سے پوچھا یا علی مل عقل، علی عقل کیا ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں؟ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا العقل ما عبد به الرحمن وقت سبب الجنان. عقل کے ذریعے سے خدا الرحمن کی بندگی کی جاتی ہے اور جنت میں جانے کا دروازہ ڈھونڈا جاتا ہے. عقل کے ذریعے دو جو امام نے ارشاد فرمایا العقل ما عبد به الرحمن, عقل اگر کسی کے پاس ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس انسان کی زندگی میں خدا رحمان کی بندگی اور عبادت, اور جس کی زندگی میں خدا کی عبادت نظر نہ آئے اپنے آپ کو جتنا ہی عقل مند کیوں نہ سمجھتا ہو مولا کے مطابق اس کے پاس عقل نہیں, درود پڑے گا پڑے گا. عقل کی بنیادی مطلب ہے, چونکہ عقل ہے جو انسان کو اس کائنات کے ذریعے سے منتقل کر دیا ہے. عقل کا کام انسان کے سامنے حقائق کو لے کر آنا ہے. عزیزم میں اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں یا اتنی سی بات ہے, آپ جو بیٹھے ہوئے اس وقت شہزاد پر مجلس سن رہے ہیں اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. اگر کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آتا تو ہم اور آپ مثال ثواب کی مجالس میں شریک نہ ہوتا, ہم اور آپ مثال ثواب کی مجلس میں شریک ہیں. کسی کو ارسال کرنے کے لیے آئے, ثواب پہنچانے کے لیے آئے, کس کو؟ جس دنیا میں تھا. ہمیں یہ لگا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو اس کا حق اب بھی ہماری گردن پر ہے, ہمارا اس سے تعلق ہے, اور یہ خدا رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کے مرنے کے باوجود اس کے نام عمل میں حسن عمل کے اندراج کی گنجائش کی. خدا کی رحمت ہے. اگر خدا چاہتا دروازہ بند کر دیتا, بس جتنا اپنے ساتھ لے گئے لے گئے. حقیقت تو یہی ہے, جتنا انسان اپنے ساتھ لے کر جائے گا وہ اس کے کام آئے گا, لیکن خدا بندے عالم کا احسان ہے کہ مرنے کے بعد بھی حسن عمل کے اندراج کی گنجائش باقی رہی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں کرے گا اس کا اجر زیادہ ہے, جو بعد والے کریں گے اس کا اجر الگ ہے. اس کو مثال کے طور پر آپ ہمیں بیان کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, درود پڑھیے سب مل کے باوجود, نوجوان آیا, آنے کے بعد اس نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول میرا باپ اتنے ہزار درہم چھوڑ کر گیا, مثال کے طور پہ 10,000 درہم رقم ہے آج کے, اس میں آپ مانا کر لیں 1 کروڑ روپے چھوڑ کے 10,000 درہم چھوڑ کے گیا. میرے باپ نے مجھے وصیت کی کہ میرے باپ اس پیسے کو میرے لیے خرچ کر, میں چاہتا ہوں یہ پیسہ آپ اس سے لے لیجئے میرے باپ کے لیے خرچ کیجیے تاکہ اس کا اجر اسے مل جائے. رسول اللہ نے انکار نہیں فرمایا, اگر اگر گنجائش نہ ہوتی اس کے بعد کسی نیک کام کو انجام دینے کی تو رسول اللہ انکار کر دیتے, منع کر دیتے کہ نہیں لے جاؤ آپ کسی کام. رسول اللہ نے لے لیا کہ ٹھیک ہے اس کو خدا کی راہ میں, جب اس نے کہا خدا کی راہ میں خرچ کیجیے گا تاکہ مجھے اجر ملے, لے لیا. ساتھ میں ایک جملہ ہے جو زندہ رہ گیا ان کے لیے, یعنی میرے آپ کے لیے اس کا پیسہ. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کاش وہ اپنی حیات میں ان 10,000 درہموں میں سے فقط 1 درہم اپنے ہاتھ سے خدا کی راہ میں دیتا تو اس کا اس کا اجر ان 10,000 درہموں سے زیادہ. یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو اپنی حیات میں کرو گے اس کا اجر الگ ہے. وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی جان لیجئے, جوانوں کے ذہن کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے بیان کر دوں. وجہ یہ ہے کہ جب انسان مر گیا اب مال اس کا نہیں رہا, اب تو یہ مال دوسروں کا ہوگا. مر گیا اب لالچ بھی نہیں رہی, مر گیا اب دنیا کا دھوکا بھی نہیں. اصل مال خدا نے کس چیز میں رکھا؟ جب آپ اس دنیا میں ہوں دنیا کی چاہت محبت لالچ تمام یہ تمام چیزیں آپ کو گھیرے ہوئے ہوں اور اس میں سے نکل کر آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں تو اس کا بدلہ ہے. مرنے کے بعد تو لالچ ہی ختم. اب مرنے والے سے آپ پوچھیں برابر میں اتنا پیسہ پڑا ہے کیا کروں گے, اس کو کچھ فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی. لیکن ہے اس وقت درود پڑی محمد والے محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد, جب زندہ ہے تو اب لالچ ہے, اب اس کو لڑائی لڑتا ہوں. جو بعد والے 10,000 درہم بھی دے دیں اس مرنے والے کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن اپنی حیات میں 1 درہم خرچ کرنے کے لیے اس کو شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے گی. یہ جو لڑائی ہے اپنے نفس کے ساتھ قیمت ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لشکر آیا, میدان سے آیا, لڑا ہوا, زخم زخم بدن کے اوپر زخموں کے نشان, شدید جہاد کرنے کے بعد واپس پلٹے. رسول اللہ نے ان کو استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد کہا مرحبا قوم قضوا جہاد الاسکر, اس قوم کو خوش آمدید کہتے ہیں جو چھوٹا جہاد کرتا ہے. اصحاب پریشان ہوئے اللہ کے رسول اس جنگ میں حالت خراب, اس جنگ میں بدن پر زخم کھا لیے, اس جنگ میں ہمارے لوگ مارے گئے, ہم نے دشمن کو مارا, یہ جنگ بڑی جنگ تھی, آپ اس کو مارے مر بڑا مارکہ انجام دینا ہے, بڑی لڑائی لڑنی ہے.
پوچھا فقیل یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، اللہ کے رسول یہ اگر چھوٹی لڑائی تھی تو بڑی لڑائی کیا ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا جہاد بالنفس ہے جہاد الاکبر، تمہارے اپنے نفسوں میں جو لڑائی ہے یہ جہاد ہے، یہ تم اپنے نفس سے لڑتے ہو، یہ نفس کی لڑائی عزیز میرے اور آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ہے، 24 گھنٹے، اسی لیے اس کو جہاد اکبر کہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی، اپنے گھر کے اندر کسی معاملے میں غصہ آ گیا، تیش میں آ گیا، اب نفس ایک کیفیت ہے، تیش ہے، گھر والے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، ان کے کچھ فرائض ہیں جس کو ادا کرنے انسان ہے، یہ ہر کسی کے لیے، جو انہوں نے سرپرست اگر ایک باب ہے تیش میں آ گیا، تیش میں آنا خدا وند عالم دین کے لیے جائز قرار دیا کہ نہیں دیا، پہلے اس مسئلے کو حل کر، آیا تیش میں آنا غضب میں آنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ قوت غضب خدا وند عالم نے ہی انسان کے اندر رکھ دی، یہ قوت شہوت خدا وند عالم نے ہی انسان کے اندر رکھ دی، خدا ہی بنانے والا انسان، خدا نے ہی انسان کو کامل بنایا، مکمل بنایا، انسان کے اندر قوت غضب کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر قوت غضب نہ ہو انسان کے اندر غیرت نہیں آ سکتی، قوت غضب کا حصہ ہے انسان کو غیرت آ سکتی، قوت شہوت نہ ہو انسان کی نسل آگے نہ بڑھے، شہوت نہ ہو تو انسان کھانا نہ کھائے، شہوت کا فقط ایک معنی مزدار نہیں ہوتا، جو کام بھی انسان کی لذت کو فراہم کرے، کھانا ہو، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، گفتگو ہو، دوستوں کے ساتھ جانا ہو، اسے قوت کا حصہ، بحث کہیں اور چلی جائے گی، مصرف نہیں آ رہا، بس توجہ کیجئے، انسان کو غیظ آ گیا، غضب آ گیا، اب اس غیظ اور غضب کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنا نفس کی لڑائی، ایک جائز حد تک گھر والوں سے غصے کا اظہار درست، لیکن جب آپ نے حدود کو کراس زوجہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، شوہر کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کسی بات پر برا مان گئے دوسرے کے اوپر، خدا نہ خواستہ جب آپ نے حدود کو کراس کیا توہین پر آ گئے، ایک دوسرے کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہ نفس کی لڑائی ہے، اس کے نفس سے شکست، اولاد ماں باپ ممکن ہے کوئی بات ایسی کر دیں کہ اولاد کو بری لگے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کو خدا نے بنایا، مزاج انسان کا خدا نے بنایا، صلاحیت خدا نے بنائی، یہ بات ماں باپ کو بھی سمجھنی چاہیے، ماں باپ سمجھ کہ اولاد فقط ان کی اولاد نہیں ہے، اولاد خدا مند عالم کی مخلوق، اولاد انسان بھی ہے، بے حیثیت انسان، اس کے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، فکر بھی ہے، مزاج بھی ہے، طبیعت بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک باپ کو جو رنگ پسند آئے اولاد بھی وہی رنگ پسند آئے، نہیں ہوتا، انسان خدا نے الگ بنایا، ایسا ہی ہے، نہیں ہے، لیکن ہاں اولاد تابع ہونے کا حکم بھی اس کو خدا نے دیا جس نے انسان کا مزاج بنایا، بعض اوقات بعض اولاد یہ کہتی ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا، ہم خود مختار ہیں، بالکل خود مختار، اسی خدا نے تمہیں خود مختار بنایا تو اسی خدا وند عالم نے تمہیں ماں باپ کا تابعدار بھی بنایا، تم نے خود مختاری کو لے لیا، تابعداری کو چھوڑ دیا، یہ انصاف، اسی خدا وند عالم نے قرآن کریم میں جہاں اپنی توحید کی بات کی ہے وہیں ماں باپ کو رکھا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ بنی اسرائیل کیا ہے، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے سوائے کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی، اور یہ بھی اس کا حتمی فیصلہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، دیکھیے سے دیکھیے دیکھیے تمام چیزیں بیلنس کے ساتھ، عقل انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار عقل، امام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا انسان کی عقل ہوگی اتنا خدا کی اطاعت اور بندگی بڑھتی چلی جائے گی، عقل معبودہ بہ الرحمن وقت سوا بہ الجنان، اگر کوئی انسان عقل استعمال کرے گا تو وہ خدا کی بندگی میں جاتا چلا جائے گا، درود پڑے محمد علیہ وسلم، اسی لیے آپ آگے دنیا کے اندر ملاحظہ فرمائیے، تاریخ ائمہ علیہ السلام مشاہدہ فرما لیجیے، ائمہ علیہ السلام کے سجدے اسی لیے زیادہ ہیں کیونکہ عقل کامل ہے، جتنا عقل کامل ہوتی چلی جاتی ہے اتنا سجدہ کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، انسان کامل کی بس بس بس، عقل وہ بنیاد ہے جس کو ہمیں اور آپ کو دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اس عقل کے ذریعے سے ہم دین کو، دنیا کو، حقیقت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اچھی زندگی لے کر آخرت میں چلے جائیں، جو ہمیشہ کی زندگی، وہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لیکن وہ جو ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے امکانات ہیں، وسائل ہیں، وہ اس دنیا سے جائیں، اس کا ایک چھوٹی سی مثال ہمارے اور آپ کے سفر کی ہے، جب کوئی سفر پہ جاتا ہے عزیزان، اس سفر پہ جانے سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب پر، جب آپ کربلا کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ کریں گے، آپ کا ویزا آ گیا، پاسپورٹ آ گیا، ٹکٹ آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ وہاں جانے کے لیے آمادگی کریں گے، کپڑے رکھیں گے، لیکن کپڑے رکھنے سے پہلے کام کریں گے۔ عقل کا تقاضا یہ کرنا چاہیے، جو نہیں کرے گا وہ وہاں جا کے پھر مسئلے کا شکار ہو جائے گا۔ عقل کا تقاضا کیا کرے گا؟ جس موسم میں جا رہا ہے اس موسم کی معلومات، میرے یہاں تو ابھی گرمی ہے، وہاں کیا موسم ہوگا، وہاں میرے کون سا کپڑا کام آئے گا، یہاں تو میں ململ کا کرتا پہن کے گھوم رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں موسم کیسا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ دنیا میں مختلف پولز ہیں، ایک پول کے اندر گرمی ہے، دوسرے پول کے اندر سردی، آپ جس جگہ جا رہے ہیں جانے سے پہلے اس جگہ کی معلومات لیں گے کہ میرے کیا کام آئے گا۔ آپ جب جا رہے ہیں آپ کا پیسہ یہاں پاک روپیز کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، جس ملک جا رہے ہیں آپ اس پاک روپیز کو کیا کرتے ہیں؟ کنورٹ کرتے ہیں کس کرنسی کے اندر جو اس ملک میں کام آتی ہے۔ بس ثواب کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ یہاں اپنے پیسے کو کسی یتیم کی کفالت کے لیے خدا کے حوالے کیجئے، خدا اس عالم میں جس طرح سے آپ کو ضرورت ہوگی ویسے عطا کرتا ہے۔ کسی بیوہ کی سرپرستی کے لیے آپ یہاں اپنا روپیہ خدا کے حوالے کیجئے، خدا وند عالم اس عالم میں نور بنا کر آپ کو عطا کرے گا۔ درود پڑھیے محمد والے، بس جس طرح کا ماحول آگے ہے عقل مند انسان اس کی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اب آپ اور میں جتنے عقل مند ہوں گے، جتنی ہماری عقل ہوگی اتنا ہمارے اور آپ کی اس دنیا کی تیاری ہوگی۔ اگر وہ دنیا تھوڑی سی مدت کے لیے ہے تھوڑا سا تو خیر لے چلتے ہیں، اگر وہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر ایسا تو خیر چاہیے جو ہمیشہ کے لیے، پھر ایسا تو شہر چاہیے۔ اور خدا وند عالم کا ہم شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے کہ خدا وند عالم نے ہمارا تعلق ان ہستیوں سے بنا دیا کہ جن کی بادشاہت اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا کی بھی ہے۔ خدا وند عالم نے ہمیں اور آپ کو ان کی ولایت سے وابستہ کر کے اس دنیا میں بھیجا کہ جن کا اس دنیا کے اندر بھی اثر ہے اور اس دنیا کے اندر تمام کا تمام اثر ان ہستیوں کا، لیکن عزیز وسلم کے ساتھ ہمراہی دنیا ہمراہی شرط، ان کے ساتھ ساتھ چلنا شرط ہے۔ جتنا ایک انسان خدا کے ان اولیاء کے ساتھ چلتا چلا جائے گا اتنا اتنا اس انسان کا اس دنیا میں درجہ بڑھتا چلتا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے کس طرح سے اس دنیا میں آئمہ کا ساتھ حاصل کرنا ہے۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم، بس خدا نے بیان فرمایا جو سورج چاند ستارے سیارے جو کچھ تمہارے لیے مسخر، اس میں نشانیاں رکھی ہیں کس کے لیے؟ صاحبان عقل جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ عقل کو میں نے عرض کیا معاملے میں بیان کہ تمہاری روح جو حیات ہے اس کا تعلق روح میں، اگر عقل ہوگی تو یہ روح بالندگی کی طرف جائے گی، آگے بڑھے گی، اپنا سفر تیزی سے طے کرے گی۔ عزیزو عقل ہی وہ بنیاد ہے جس کو آئمہ علیہ السلام نے ہم سے مانگا ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اننا لن نحب من شیعتنا، توجہ سے سنیے گا، وقت انتہائی محدود ہے، میں بہت ساری گفتگو کو سمیٹ کے بیان کروں۔ اننا لن نحب من شیعتنا، بے شک ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں میں سے، من شیعتنا میں سے کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی شیعہ بہت سارے ہیں، بہت سارے امام کے ماننے والے ہیں، من شیعتنا ہمیں اپنے شیعوں میں سے وہ زیادہ پسند، بہت سارے شیعہ ہیں لیکن ہمیں بہت بہت سارے شیعوں سے بہت زیادہ پسند کون ہے؟ انا لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فهما فقیہا صبورا حلیما مداریا صدقا ووفا۔ آٹھ صفات ہیں جس کے امام نے بیان کیا، میں فقط ایک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آٹھ صفات امام نے بیان کی، ہمیں اپنے شیعوں میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ جو عقل مند ہو۔ امام نے پہلی خصوصیت رکھی عقل مند، انا لن نحب من شیعتنا، یہ انا کا لفظ جمع کا لفظ ہے، انا یعنی ہم سے مراد ہم اہل بیت۔ امام صادق علیہ السلام فقط اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہے کہ مجھے وہاں ہوتا، انی نہیں ہے، انا ہم اہل بیت کا مزاج یہ ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی پسند یہ ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام نے پسند کا معیار یہ رکھتا ہے، کس چیز کا معیار رکھتا ہے؟ انا لن نحب من شیعتنا، ہمیں اپنے شیعوں میں سے وہ پسند ہے، من کان عاقلا جو عقل رکھتا ہے، فہم معاملہ فہم ہو سمجھدار، فقیہن خاص معنی کے اندر آئے گا دین کی پہچان، فقیہن دین کو پہچان، دین کے معاملات میں شک کا شکار نہ ہوتا ہوں، دین کے معاملات میں لوگوں کے بہکائے میں ادھر سے ادھر کا سفر کرنے والا نہ ہو۔ دین کے معاملے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق انسان کی تین قسمیں ہیں، یا عالم ہے، یا طالب علم ہے، یا خس و خاشاک کتنا اڑتا ہوا کوڑا ہے۔ اس میں کس کیٹیگری میں ہونا چاہیے، عالم ہو یا متعلم ہو یا سیکھنے والا؟ دین کے معاملے میں دین شناس ہو، من کان عاقلا فہما فقیہا صبورا صبر کرنے والا ہو، حلیما علم تحمل سے کام لینے والا ہو، مداریا لوگوں کے ساتھ مدارا کرنے والا ہو، صادقا سچا ہو، وفی و وفا کرنے والا ہو۔ توجہ کیجیے گا، امام نے پہلی بنیاد کس چیز کو شرط قرار دی؟ عقل۔ عزیزوں، عقل کے مقابلے میں جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے جہل۔ عقل کا مقابلہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ جہل کے ساتھ۔ تیزی کے ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ بڑھیں گے، وقت ختم ہونے کے نزدیک آ رہا ہے، مغرب کا وقت ہے۔ عقل کے مقابلے میں ہے جہل۔ خدا نے ہمارے آپ کو عقل دے کر بھیجا، اس کے مقابلے میں جہالت ہے، جہل۔ بعض اوقات یہ عقل جیسے میں نے شروع میں بیان کیا دب جاتی ہے، حجاب میں چلی جاتی ہے۔ ایک دعا ہے، الہی قلبی محجوب، پروردگار میرے دل پر پردہ پڑ گیا، وعقلی مغلوب، میری عقل مغلوب ہو چکی ہے، دب چکی ہے۔ عقل کو غالب، عقل کو مغلوب کرنے والی شے کیا ہے؟ وہ ہوائی غالب، میری خواہشات غالب آ گئی۔ جب خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے گناہوں کی جگہوں پر اکثر جگہ بیان کیا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی جو تم استعمال کرتے ہو؟ ان لم تکونوا تعقلون تو میں عقل کیوں نہیں استعمال کی؟ توجہ کیجئے گا، جہاں گناہ کا تذکرہ آیا خدا نے آگے جملہ رکھا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ اے انسان، تمہیں عقل دے کے نہیں بھیجا تھا، تو عقل دے کے بھیجا تھا۔ یعنی عقل کہاں مغلوب ہو رہی ہے؟ جہاں شہوت کا غلبہ ہو، جہاں خواہشات سرکشی کر رہی ہیں اور خواہشات انسان پر غالب ہو رہی ہیں، عقل مغلوب ہو رہی ہے۔ عقل مغلوب ہو جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ روزانہ اخبارات میں، خبروں میں باتیں سنتے ہیں، فلاں شخص نے اپنے فلاں عزیز کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ محبت ختم ہو گئی تھی، محبت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، محبت باقی تھی، عقل مغلوب ہو گئی۔ عقل پر کیا چیز غالب آ گئی تھی؟ شہوت غالب آ گئی۔ عقل پر ہوائے نفس غالب آ گئی تھی، عقل کے اوپر غصہ غالب آ گیا۔ اسی لیے روایات معصومین علیہ السلام میں ہمیں سکھایا گیا کہ دیکھو، جب حالت غضب میں آؤ، غیظ و غضب کی صورت حال تم پر آئے تو کیا کرو؟ اگر اپنی جگہ پر بیٹھے ہو تو فوراً کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ جو حالت تبدیل کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آج کی سائنس بھی یہ بیان کرتی ہے، سائیکولوجسٹ اس کو بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن کی طرف جاتا ہے تو اس کے اعصاب کے اندر ایک حرکت آ رہی ہے۔ یہ جو امام نے بیان کیا، اگر کھڑے ہوئے ہو تم غضب کی حالت میں بیٹھ جاؤ، یعنی تم ایک حالت سے دوسری حالت میں جاؤ گے، تمہاری اندر کی طاقت ہے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی، لیکن کھڑی حالت میں ہی باقی رہو گے، تمہارا غضب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ روایت نے بیان کیا، لیکن انسان کو بیان کیا گیا، غضب آئے تو کیا کرو؟ خدا مند عالم کے غضب پیدا کر رہے ہیں، ائمہ نے بیان کیا۔ جب تمہیں غضب آئے، غصے میں آؤ تو کیا کرو؟ جو کچھ ہاتھ میں آئے اسے اٹھا کے مار دو، جو زبان پر آئے اسے بیان کر دو۔ دوسروں کی دل آزاری ہو رہی ہو، توہین ہو رہی ہو، نہیں، بیان کیا، جب تمہیں غضب آئے اس عالم میں خدا کی غضب پیدا، خدا کے غضب پیدا۔ تمہیں غضب کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی نے تمہاری نافرمانی، اس لیے کہ کسی نے تمہارے یہاں جسارت کی ہے، اس لیے کہ کسی نے تمہارا کوئی حق نہیں دیا۔ بیان کیا، خدا کو یاد کرو، کیوں؟ کیونکہ جب تم یاد کرو گے تو تمہیں سامنے والے کی نسبت اپنی بے شمار چیزیں یاد آئیں گی کہ تم نے خدا عالم کی کتنی نافرمانیاں کی، تم نے کتنے حقوق ہیں خدا کے جو ادا نہیں کیے، لیکن کیا اس پروردگار نے قدرت طاقت رکھنے کے باوجود تم پر غضب کیا ہے؟ نہیں کی، نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ ابھی تک حلم و تحمل سے پیش آ رہا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ وہ تمہارے ساتھ تحمل سے پیش آ رہا ہے، وہ تمہیں برداشت کر رہا ہے، حالانکہ اس کا اختیار تمہاری نسبت زیادہ ہے، تمہارا اپنے سامنے والے پہ اتنا اختیار نہیں جتنا خدا بند عالم کا اختیار ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں تحمل کر رہا ہے، تم اپنے سامنے والے کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ درود پڑھیے محمد والے والے والے، اسی لیے غصے کو جہل میں ڈالا گیا۔ جہالت کا لشکر ایک الگ بحث ہے عزیزوں، بس عقل کے مقابلے میں جہالت ہے۔ انسان کا امتیاز عقل ہے، عقل دب جاتی ہے، کبھی جہل غالب آ جاتا ہے، کبھی شہوت غالب آتی ہے۔ جو مثال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں محسوس مثال ہے، قرآن کی مثال ہے، اور ہم سب اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اسی لیے بس اس پر گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ وقت پر مجلس ختم کروں گا۔ ایک اس جگہ جہاں پر انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے وہ انسان کا ماحول ہے. ماحول ماحول کا اثر انسان لیتا ہے. کیوں یہ بحث آپ کے سامنے رکھی؟ چونکہ اسال ثواب کی اسال ثواب کس لیے کیا کہ ایک انسان جو اس دنیا میں تھا وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس مجلس سے کچھ اجر اس کو مل جائے تو بہترین تذکرہ وہی ہے کہ جس سے میں اور آپ اپنی حیات کے لیے متذکر ہو جائیں. اگر اس مجلس سے کوئی ایک نقطہ لے کر میں اپنی زندگی میں کوئی ایک تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ وہ دائمی اسال ہے جو اس مرحوم کو ہوتا رہے گا جس کے نام پہ یہ مجلس تھی. اصل تبدیلی کے لیے مجلس ہے. مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان آئے اپنے لیے پیغام لے کر جائے. فقط تذکرہ نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. انسان ایک جگہ جہاں انسان کی عقل مغلوب ہوتی ہے وہ ماحول ہے. انسان بعض اوقات ماحول کے تابع ہو جاتا ہے. عقل جب مغلوب ہو ماحول کے تابع ہونے کے نتیجے میں تو انسان خدا کی نعمتوں کو بھی بھول جاتا ہے. تذکرہ قوم بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل خدا کی وہ قوم ہے کہ جو خداوند عالم کو بڑی پسند. خداوند عالم نے 124,000 انبیاء میں سے بڑی تعداد بنی اسرائیل پر نازل کی. انبیاء صاحب کتاب انبیاء وہاں پر آئے, صاحب شریعت انبیاء وہاں پر آئے. بنی اسرائیل کو خداوند عالم نے اتنا ناز و نعم میں پالا کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے زمانے کے انبیاء سے کہا کہ یہ زمین سے پیدا ہونے والی سبزی ہمیں یہ نہیں چاہیے, خداوند عالم سے کہیے آسمان سے ہم پر آمادہ غذا نازل. اس نبی خداوند عالم حضرت عیسیٰ نے کیا, حضرت موسیٰ نے کیا, دونوں کے ساتھ خداوند عالم نے اس قوم کی فرمائش پر آسمان سے منو سلوا نازل کیا. منو سلوا جو ہمارے یہاں کہا جائے نا کہ بچے ذرا نخرے دکھاتے ہیں کھانا کھانے میں تو اماں فوراً پلٹ کر کہتی ہیں منو سلوا تو نہیں آئے گا. منو سلوا حقیقت ہے, آسمان سے نازل ہونے والی غذا. خداوند عالم نے نازل کیا آسمان سے آمادہ غذا, آمادہ دسترخوان موجود. بنی اسرائیل نے اس میں سے یہ ایسی اس کے بعد حضرت موسیٰ کا تذکرہ. حضرت موسیٰ نے اس قوم کو نصیحت کی, اس پر اثر ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے پر آمادہ. خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ اس قوم کو لے کر نکلو. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں اس فرعون کی تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات دے. تو جو سنیے گا وقت انتہائی محدود ہے, میں تیزی میں بیان کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ اس قوم کو لے کر نکلے, دریائے نیل پر پہنچے. اب آگے جائیں تو ظاہری طور پر ہلاکت, پیچھے پلٹیں ظاہری طور پر ہلاکت, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے دریائے نیل. نہ اتنی وافر مقدار میں کشتیاں موجود ہیں اور شاید اس زمانے میں تو لائف جیکٹ کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ سب کو پہنا دیا جائے اور دریا میں ڈال دیا جائے. کیا کریں, دریا عبور بھی نہیں کیا جا سکتا, سارے لوگ سوئمنگ بھی نہیں کر سکتے, کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ چاہیے. اب طبیعت ہی میں نے جو باتیں کی مزرائے مذاق نہیں, اس لیے کہی کہ قوم کا مزاج بتا. قوم نے کہا موسیٰ تو مارے گئے, اب تو ہم پھنس گئے. آگے دریا پیچھے منہ فرعون, نہ آگے جاتے بند پڑتی ہے نہ پیچھے پلٹتے بند پڑتی ہے. کیا کریں, حضرت موسیٰ نے یہاں ایک وہ جواب دیا جو جواب ہر مومن کا ہونا چاہیے, ہر مومن کا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم یہاں پر پہنچ گئے ہو, ساتھ آئے ہو, خدا کے کہنے پر آئے ہو, تو گھبراؤ نہیں. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, وہ ضرور راستہ دے, ضرور راستہ دے. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلتا. مَعِيَ رَبِّي, میرا رب میرے ساتھ ہے. میرا رب میرے ساتھ کب ہے؟ جب میں اپنے رب کے ساتھ, جب میں اپنے رب کے راستے پر ہوں تو میرا رب میرے ساتھ ہے. جب میں اپنے رب کے کہنے پر عمل کر رہا ہوں تو میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر میرا رب وہ ہے کہ جو وعدہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ وعدہ وفا کرتا ہے. اس سے زیادہ وعدہ وفائی کسی میں ہے ہی نہیں. اس نے جب مجھ سے کہا تم میرا ساتھ دو, ان تنصر اللہ, اگر تم میری مدد کرو گے ینصرکم, میں تمہاری مدد کروں گا, وعدہ الہی. حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین, مت گھبراؤ, پروردگار ساتھ ہے. سیاحتین وہ انقریب راستہ دے گا, ہدایت دے گا, رہنمائی کرے گا. عزیز حضرت موسیٰ کی رہنمائی ہوئی. خدا وند عالم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جو ہاتھ میں عصا ہے اس کو دریا پہ مار دو. جب موسیٰ نے دریا پر عصا مارا تو دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ نکل گئی. توجہ کیجیے, حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کا بیان کر رہا ہوں, جہالت پہ بات کر رہا ہوں. عقل مغلوب کب ہوتی ہے؟ جب انسان ماحول کو دیکھ کر اس کے تابع ہونے کی کوشش کرتا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم یہاں سے نکلی دریا عبور کر گئی. میں اور آپ آج اس قصے کو, معجزے کو سن رہے ہیں, سن کر خدا کی طاقت اور قدرت کے بارے میں کچھ فیصلہ کر رہے ہیں کہ خدا کتنا قدرت مند ہے, خدا کتنا طاقت والا ہے, خدا کتنا وعدہ وفا کرنے والا ہے. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک خدا بنا دو جیسا سامنے والوں کے پاس ہے. توجہ کی آپ نے, یہ قوم جو اتنے معجزات سے ہو کے گزری, خدا نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی, معرفت عطا کی, نبی کا ساتھ عطا کیا, نجات عطا کی. جب وہ قوم ایک ماحول کے اندر آئی, بت پرستی کا ماحول, ہر طرف بت رکھے ہوئے, یہ قوم اس بت پرستی کے ماحول سے متاثر ہو گئی. موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم الہ, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو جیسا. یہاں پہ حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ قال, حضرت موسیٰ نے کہا, انکم قوم تجہلون, تم انتہائی جاہل قوم. اس کے لیے میں ذمہ دوں, تم انتہائی جاہل قوم ہو. حضرت موسیٰ نے جواب دیا, کیوں؟ کیونکہ تمہاری عقل اس ماحول کے تابع ہو گئی ہے. توجہ کیجیے, بس یہی نقطہ مجھے نکالنا تھا. اگر کسی جگہ انسان ماحول کے تابع ہو جائے تو ضروری نہیں وہ عقل مند انسان. ماحول فساد کا ہے, ماحول بے حجابی کا ہے, ماحول یہ ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کروا رہے, چونکہ ماحول ہے. مومنین نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے گھر کی بچی بے پردہ نکل رہا ہے, ہم نے ایکسپٹ کر لیا. سادات نے اس چیز کو قبول کر لیا چونکہ ماحول ہے, یونیورسٹی کا ماحول ہے. میری اور آپ کی بچی بہن جاتی ہے وہاں پہ, جاتی کہتی ہے ماحول ہے, جیسا اس ماحول کے اندر میں ویسا لباس پہن کے جاؤں گی جیسا ماحول ہے, میں اپنی بچیوں کو پیغام دوں گا. قرآن کے مطابق جو ماحول کے تابع ہو جائے وہ عقل مند نہیں ہوا. ماحول کے مقابلے میں جو ریزسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ عقل مند ہے. اس کی بھی مثال قرآن سے دے کے آگے بڑھوں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. اس کی بھی مثال قرآن سے, ماحول کے تابع ہوگا. ماحول ہے رشوت کا, کیا کروں؟ جس انوائرمنٹ میں کام کرتا ہوں وہاں رشوت کا ماحول ہے, کیونکہ ماحول ہے. میں بھی تابع ہوں, نہیں تمہیں ماحول سے لیتے تھے نہ کچھ نہیں تھا. کیونکہ ماحول فساد کا ہو تو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. تمہارے پاس تو علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہے, تمہارے پر ماحول کیا اثر رکھے گا؟ اگر ماحول کے تابع ہونا تھا تو امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلافت کو قبول کیا تو کیا کہہ کے قبول کیا کہ دیکھو مجھے چھوڑو دو, تم لوگ اب مجھے تحمل نہیں کر سکو گے. کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ تم نے پہلے جو تین دور دیکھے ہیں ان کا جو ماحول بن چکا ہے, اس ماحول کے اثر میں تم چاہو گے میں بھی اس پر عمل کروں. میں اس ماحول پہ عمل کرنے والا نہیں ہوں, میں اس ماحول کا تابع نہیں ہوں. وہ جو ماحول بن گیا ہے اس پر عمل نہیں کروں گا. تم مجھے تحمل نہیں کر پاؤ گے, نہیں کر پاؤ گے, چھوڑ دو. لوگوں نے کہا لیا آپ کے علاوہ چارے کار ہی نہیں. اس پر امام نے کہا کہ اب جب مجھے لے کر آ رہے ہو یاد رکھنا, پھر میں اسلامی ماحول ویسے بناؤں گا جیسے خدا نے حکم دیا, پھر میں پچھلے دور کو لے کے نہیں چلوں گا. اور امام علی نے پھر ویسا کر کے دکھایا. اسی لیے امام علی کی شہادت, امام علی کی جو ہے عدالت ہے. بس تمام کیا, عقل مند انسان ماحول کے تابع نہیں ہوتا, ریزسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے. فساد کا ماحول ہے, ایک مومن کی بچی, ایک مومن کا بچہ اس فساد کے ماحول میں چلا جائے, کہہ کے ماحول ہے نہیں. تم نے اس کے اندر میں تشیع کو نہیں سمجھا, تم نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا. ماحول کا مقابلہ جو کرتا ہے خدا اسے قرآن کریم میں مثال بناتا ہے. میں نے کہا تھا مثال دوں گا, سورہ تحریم کی مثال. سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں خدا قرار دے رہا ہے, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون, مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ کو عملی نمونہ قرار دے رہا ہے. کس کی زوجہ کو؟ فرعون کی زوجہ. ولی خدا کی زوجہ نہیں ہے, کسی ولی کی زوجہ نہیں ہے یہ, توجہ کیجئے گا. فرعون کی زوجہ, آیت قرآن کی سورۃ تحریم آیت نمبر 11, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون, خداوند عالم فرعون کی بیوی کو, زوجہ کو مثال قرار دے رہا ہے مومنوں کے لیے. اس قالت جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, خداوند عالم میں فرعون سے بیزاری کا اظہار کرتی ہوں تو مجھ کو فرعون سے نجات عطا فرما. یہ مثال لے کر آیا ہوں. ماحول کیا تھا جناب آسیہ کے دربار کا؟ آسیہ نام ہے ان کا. کیا ماحول تھا فرعون کے محل کا؟ آپ کو اندازہ ہے, ہزار بچوں کا قاتل, فساد کا بانی. قرآن کی آیات کے مطابق فساد پھیلانے والا تھا, قاتل تھا, ماحول خراب تھا, لیکن ماحول کے مقابلے میں ریزسٹ کرنے کی صلاحیت تھی. خدا نے آسیہ کو قیامت تک کے لیے مومنوں کا عملی نمونہ قرار دے دیا. ماحول کتابیں نہیں ہوئی ہے جناب آسیہ کہ ماحول ہے, میں بھی ذکر رنگ برنگ جاؤں, نہیں. ماحول کے مقابلے میں کڑی ہوئی, ماحول تھا بت پرستی کا. حضرت آسیہ نے اس بت پرستی کے ماحول میں توحید کے پرچم کو پہچانا, اس کا ساتھ دیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ خدا نے مثال قرار دے دی. عزیزو, انسان عقل کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں طے کرتا ہے. میری اور آپ کی زندگی کا دار و مدار عقل کی, جتنا ہماری عقل صاف ہوتی چلی جائے گی ہماری خدا کی بندگی اور اطاعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. بس توجہ کیجئے گا، یہ وہ بنیاد تھی جس کو آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کیا، ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ انسان کے لیے جو عقل کام کرتی ہے وہ وہاں جہاں حالات خراب ہوں۔ انسان دو طرح کے حالات میں زندگی گزارتا ہے، ایک مشکل حالات، ایک پیچیدہ حالات۔ کاش کے وقت ہوتا ہے میں اس کی وضاحت کر پاتا۔ مشکل حالات اور پیچیدہ حالات، عقل وہاں کام آتی ہے جہاں مشکل حالات ہوں۔ اگلا مرحلہ عقل سے، فقط اشارہ کر کے جا رہا ہوں، موقع ملا پھر کبھی کہیں بیان کر دوں گا۔ اگلا جو مرحلہ ہے عقل کے بعد کا مرحلہ، وہ بصیرت کا مرحلہ ہے۔ مشکل حالات میں عقل کام آتی ہے، پیچیدہ حالات میں بصیرت کام آتی ہے۔ عقل مشکل حالات، رسول اللہ کا دور، رسول اللہ کا دور کون سا دور ہے؟ مشرکوں سے مقابلہ، کافروں سے مقابلہ، مشکل حالات ہیں، یہاں عقل کام آئے گی۔ پیچیدہ دور امام علی کا دور، پیچیدہ حالات۔ کیوں پیچیدگی ہے؟ اس کے اندر امام علی کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ جنگ صفین میں مولا جا رہے ہیں، جنگ صفین میں جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، دیکھو سمجھ لو اس بات کو، قد فتح الحرب بینکم وبین اہل القبلہ، اب جو جنگ شروع ہو رہی ہے یہ جنگ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان ہے۔ لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر، اس پرچم کے نیچے، جو میرا پرچم ہے اس کے نیچے، سوائے بصیرت والے کے کوئی نہیں چل پائے گا۔ یعنی رسول اللہ کی جنگ مشرکوں سے تھی، لڑنا آسان تھا۔ رسول اللہ کی جنگ کافروں سے تھی، لڑنا آسان تھا، عقل کا کام تھا۔ میں جس جنگ میں اترا ہوں، یہاں سامنے بھی کلمہ ہے، میرے پاس بھی کلمہ ہے، سامنے بھی نماز ہے، میرے پاس بھی نماز ہے، سامنے بھی اذان ہے، میرے پاس بھی اذان ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر بصیرت چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا عزیزو، بس بصیرت، یہ عقل سے اگلا مرحلہ ہے۔ دوران غیبت کبریٰ اس بصیرت کا تقاضا ہم سے کچھ کر رہا ہے۔ یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ عزیزوں، جو کل کی آپ نے ایک چیز کو سنا اخبار کے اندر، خبروں کے اندر پڑھا، آپ نے دیکھا، مومن وہ ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ رہتا ہے، مخصوصاً وہ مومن جو دوران غیبت کبریٰ اپنے زمانے کے امام کے آنے کا منتظر رہتا ہے۔ زمانے میں ہونے والی ہر تبدیلی کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ تبدیلی میرے امام کی آنے کی خبر کتنا قریب کر رہی ہے۔ جو کل کے واقعات ہوئے فلسطین کے اندر، ایک اعتبار سے بہت ہی امید افزا واقعات۔ بصیرت چاہیے، بصیرت کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا۔ تمام چیزیں جو اس کائنات کے اندر وقوع پذیر ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مختصر یہ کہ انشاءاللہ خدا نے اگر چاہا تو وقت شاید نزدیک ہو کہ جب میرے اور آپ کے امام کے آنے کا وقت بچا۔ ہماری آرزو کم از کم یہی ہونی چاہیے، اور آرزو یہی ہے دور عادلانہ میں داخل ہونے کے لیے، جو بنیاد ہمیں روایات میں بیان کی گئی۔ کون داخل ہو سکتا ہے؟ جو اہل عقل ہوگا، اہل بصیرت ہوگا۔ چونکہ آزمائشیں شدید ہوں گی، امتحان شدید ہوں گے، ان بصیرت کی منازل کے ساتھ ہمیں اور آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ بصیرت انسان کو آئمہ کا ساتھ دینے کے قابل بنا دی۔ بصیرت نہ ہو انسان کے پاس، عقل نہ ہو انسان کے پاس، خواہشات، جذبات، یہ چیزیں ہوں تو پھر آئمہ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ساتھ نہیں دے پاتے۔ اگر بصیرت کی کمی ہو تو پھر رسول اللہ جس دروازے کو دکھا کر جاتے ہیں، امت کو فقط زبانی پیغام نہیں دیتے، عملی طور پر کر کے دکھاتے۔ جناب سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسال والبیت الوحی۔ کیونکہ بصیرت نہیں ہوتی، عقل کام کرنا چھوڑتی ہیں، خواہشات غلبہ پیدا کر دیتی ہیں، تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اسی دروازے پر لوگ آ کر آگ لگا دیتے ہیں۔ بصیرت کی کمی ہو، عقل کی کمی ہو، تو اہل بیت علیہ السلام کی تمام مشکلات کی بنیادی وجہ ان کے ساتھ رہنے والوں کے اندر عقل و بصیرت کی کمی تھی۔ بصیرت کی کمی تھی تو امام علی علیہ السلام صفین میں جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر واپس آئے۔ کس کے اندر بصیرت کی کمی تھی؟ مقابلے میں لشکر کے پاس نہیں، اپنے لوگوں کے اندر۔ تاریخ عظیم ہے۔ بصیرت کی کمی ہو تو امام حسن جیسا امام میدان جنگ میں کھڑے ہو کے صلح نامے پر دستخط کرتا ہے۔ ساتھ والوں میں بصیرت کی کمی، بس عظیم، عقل بصیرت کی کمی ہو تو پھر اہل بیت علیہ السلام پر مصیبتوں کا آغاز ہے۔ تمام کی تمام مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام کی اسی لیے تھی کہ ساتھ چلنے والوں میں کچھ کمی تھی۔ خدا کرے میں اور آپ کے اندر وہ کمی نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہ دے پائے۔ وہ امام جو اپنے جد امام حسین کو صبح اور شام یاد کرتا۔ عزیز، ابھی محرم کے ایام گزر گئے، ہم نے اور آپ نے اسی فرش عزا پر بیٹھ کر متعدد مجالس میں امام حسین پر آنسو بہائے، لیکن آج ممکن ہے ہم میں سے کوئی بہت عرصے کے بعد دوبارہ فرش پر بیٹھا ہو اور چند آنسو کے قطرے آنکھوں سے بہیں۔ امام زمانہ وہ ہیں جو صبح اور شام اپنے امام جد پر آنسو بہاتے ہیں۔ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں، میرے جد حسین، اگر مجھے زمانے نے آپ کی نصرت سے محروم کر دیا تو میں صبح اور شام آپ پر روتا ہوں آنسو بہاتا ہوں, صبح اور شام آپ کو یاد کرتا ہوں, صبح اور شام آپ کی مصیبتوں کا نوحہ پڑھتا ہوں آنسو بہاتا ہوں. بس اذان کا وقت آ گیا عزیز, امام حسین پر آنسو بہانا امام زمانہ کی سنت ہے, امام زمانہ کا عمل ہے جو متواتر ہے, روزانہ ہے. آئیے بس دو جملے مصائب کے, مرحومین کو اصال ثواب و مرحوم کے گھر والوں کو تسلی و تشفی ہو. عزیزوں جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے سرپرست جاتا ہے تو بہت بڑا مرحلہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن یقیناً ہم اور آپ اپنے عزیزوں کو جو اس دنیا سے روانہ کرتے ہیں تو ان کے لیے تمام اہتمام جو ہم سے بن پڑتا ہے اسے انجام دیتے ہیں. تسلی کے لیے بس یہی ہوتا ہے ہم کربلا کا رخ کرتے ہیں اس موقع میں. اگر جانے والے کے یتیم بچے ہوں بچیاں ہوں تو ان کو یہی کہہ کے دلاسا دیا جاتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے گھر سے تمہارے عزیز کا جنازہ اٹھا تھا تو جنازہ تو اٹھا تھا نا تمہارے عزیز کا, دیکھو جب تم پر مشکل وقت تھی تو تمہیں دلاسا دینے والے تمہارے ارد گرد موجود تو تھے نا, جب تمہارے عزیز کو اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس کے جنازے کو رکھ کر غسل دیا گیا تھا, تمہارے عزیز کو کفن پہنایا گیا تھا, مگر کربلا میں دیکھو منظر کیا تھا. کربلا کے اندر ایک باپ اپنی بیٹی سے رخصت کر رہا ہے, کیسے رخصت کر رہا ہے, امام حسین سواری پر سوار ہو کر آتے ہیں, سوار ہو کر چلنا چاہتے ہیں, سواری آگے نہیں بڑھتی, میرا مولا مخاطب ہو کر کہتا ہے سواری مجھے معلوم ہے تو تھک گئی ہے, صبح سے میرے ساتھ لاشوں پر لاشیں اٹھا کر تو نے لے کر آئے لیکن تھوڑا سا کام اور ہے. سواری گویا اشارہ کرتی ہے مولا چلنے سے انکار مجھے نہیں ہے, کسی کی محبت کی زنجیر قدموں میں. امام حسین تشریف لاتے ہیں, چھوٹی سی سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں, ایک جملہ یہ بچی وہاں پر کہتی ہے بابا اگر جانے کا ارادہ کیا ممکن ہو تو ہمیں نانا کے مدینہ پہنچا دیجئے پہلے. امام حسین کہتے ہیں بیٹا یہ ممکن نہیں ہے. سکینہ رونا شروع کرتی, امام حسین کہتے ہیں بیٹا تو اپنے رونے کو تھوڑا کم کر لے, تو نے اپنے اس حسین کے بعد رونا ہی رونا ہے, اپنے رونے سے میرے جگر کو چھل نہیں نہ کر, بس اشرکم اللہ. عزیز وہ مرحلہ آتا ہے, امام حسین سکینہ سے کہتے ہیں میری بیٹی اب یتیمی کا آغاز ہونے والا ہے, اب یتیمی کا مرحلہ آ چکا ہے, اپنے آپ کو یتیمی کے لیے آمادہ کر لے. عزیزوں بس یتیمی کا تذکرہ سکینہ نے سنا ہو, شاید سکینہ کا معصوم ذہن اس مرحلے کی طرف منتقل ہوا ہو جب مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت آئی تھی, میرے مولا نے قافلے کو روک لیا تھا, قافلے کو روک کر مسلم کی یتیمہ بچی کو بلایا تھا, اپنے سامنے بٹھایا تھا, بٹھا کر اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تھا, بعض روایات کے مطابق اس کے کانوں میں گوشواروں کو پہنایا تھا. معصوم سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی, بابا اس موقع پر یہ کیوں اس طرح سے عمل کیا جا رہا ہے. میرے مولا نے کہا تھا بیٹا یہ یتیم ہو گئی ہے, جو یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے, اس سے محبت سے پیش آیا جاتا ہے. شاید سکینہ کے ذہن میں یہ منظر بسا ہوا ہو, اب جب خبر آئی تھی بابا کی قد قتل الحسین بے کربلا, قد صبح الحسین بے کربلا, ارے حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا, حسین کو کربلا میں مار ڈالا گیا, بس وہ وقت تھا کہ سکینہ پر یتیمی کا وقت آ گیا. خدا جانے معصومہ کا ذہن کیا سوچتا ہوگا, مگر تاریخ نے منظر ایسا بتایا, آنے والے آگے پڑھ کر تو آئے مگر کسی نے اس یتیمہ کو دلاسا نہ دیا, ارے کسی نے تماشا مارا, کسی نے کانوں سے گوشواروں کو چھین لیا, ارے یہی یتیمہ دامن میں آگ لگی ہے, کربلا کے میدان میں ہے. ایک مسلم آگے بڑھتا کہتا ہے میں آگے بڑھا, میں نے چاہا اس بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں, یہ پلٹ کر کہتی ہے ہمیں ہاتھ نہ لگا, ارے ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہم آل رسول ہیں. میں کہتا ہوں بی بی فقط دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں, تڑپ کر کہتی ہے اگر ہمدردی رکھتا ہے تو میں جب کر
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك, اللهم لعنهم جميعا. پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس مجلس کا اجر مرحومین کی روح کو اسال فرما,